بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
جزاك الله خير. سورة الأعراف سورة الانعام کا جوڑا ہے، بس اس میں کہہ لیجئے کہ محبت کا رنگ تھا، اس میں انذار ہے. بہت پیاری سورت ہے، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے، یہ آپ بھی ہائی لائٹ کریں، قرآن کیوں اترا؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو. یہ قرآن ریمائنڈر بھی ہے، وارننگ بھی ہے. آپ دیکھیے کہ ریمائنڈرز جب ہم اپنے فونز میں لگاتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی میٹنگ کا ٹائم ہم بھولے ہوئے تھے، الارم بولتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ذرا سے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. جوں ہی قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اپنی خرابیاں دکھتی ہیں. جیسے آپ میں سے بہت ساروں کو اس دفعہ لگ رہا ہوگا اگر پہلی دفعہ پڑھا، کہ میں تو ساری ہی خراب ہوں. کہتے کہ ایک استاد تھا تو بچوں کی کاپیاں چیک کر رہا تھا، تو بچے ہمیشہ گڈ لینے کے شوق میں ہوتے ہیں نا، تو خیر کسی کی ایک غلطی نکلی، کسی کی دو نکلی. ایک بچے پہ جب پہنچا تو وہ بڑا ہی تھر تھرایا ہوا تھا، کانپ رہا تھا. ٹیچر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کاپی چھٹ گئی. کہنے لگا روتی ہوئی آواز میں، ٹیچر میں تو سارا ہی غلط ہوں، میں تو سارا ہی غلط ہوں. اس کے یہ جملے سن کر استاد کو پیار آیا ہوگا کہ غصہ؟ پیار آیا ہوگا. آپ اگر اللہ کو یہ کہہ دیں نا، اللہ میں ساری غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر لے، انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں کرتا. ابھی تو اس کی رحمت کی اتنی باتیں پڑھ کے آئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ اصل دین کو اپنانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، ایک وقت آئے گا اجنبی ہوگا. جیسے سورۃ الانعام پڑھتے ہوئے بہت ساروں کو لگا ہوگا، بڑی نون اور فیملیئر چیزیں جب ہمیں اجنبی لگنے لگیں اور اجنبی چیزیں دوسری طرح دکھیں، تو مان لیجئے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. دعا کرے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اگر سارے نصیحت مانتے ہوتے یا مان رہے ہوتے تو کیا دنیا ایسی ہوتی آج جیسی ہے؟ کتنی ہی بستیاں ہیں. اب اس کو سنتے وقت کسی بھی زلزلے یا طوفان کا منظر ذہن میں لائیے گا، جو کبھی بھی کسی جگہ دیکھا یا سنا ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا. کیونکہ رات کو ہی لوگ عموماً مستیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، من پسند کام راتوں کو ہی ہوتے ہیں. یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا. اب عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں نا، تو زبان پہ کیا لفظ تھے؟ تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، انا کنا ظالمین۔ جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت آئے نا تو یہی کہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا کلمہ ہے، انشاءاللہ ہم سترویں پارے میں پڑھیں گے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو اس کا آخری حصہ ہے نا، انی کنت من الظالمین، یہاں وہی جمع کے سیغے میں عمل کی بات لکھی ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے مجھ پہ، جان کی، مال کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، تو مجھے کسی دوسرے کو مجرم نہیں ٹھہرانا۔ اصل میں یہ، ایکچولی یہ، یاد رکھیے شیطان ہمیشہ دوسروں پہ مردے ڈلوائے گا، بلکہ اس وقت کیا کہ، انا کنا ظالمین، اللہ میں ظالم تھی، تو مجھے میرے اس جرم پہ معاف کر جو میں کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، اور آئندہ مجھے اس سے بچا لے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ قیامت کے دن انبیاء کرام اس جواب دہی پہ بہت پریشان ہوں گے، اور یہی احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ۔ لوگوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ جی آپ نے کر دیا، ادیتا بھی کہ ادا بھی کر دیا، بلغت و ادیتا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ تو یاد رکھیے کوئی کام ملا ہو تو کرنا پڑتا ہے۔ چھٹیوں کا کام بچوں کو ملے جب تک کرنا لیں چین نہیں آتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کے ایک ایکٹیو فرد ہونے کے ناطے آپ کو مجھے جو کام شہادت حق کی گواہیوں کی صورت میں ملا ہوا ہے، ہم اس کے لیے خود کو فارغ کریں۔ ابھی تک تو ہم نے فوج ہی نہیں تیار کی، ہم نے دوسروں کو کیا بتانا ہے؟ ابھی تو ہم نے خود نہیں قرآن پڑھا تو دوسروں کو کہاں پڑھائیں گے؟ ابھی ہمارے اپنے عقائد کی اصلاح نہیں ہوئی، ابھی ہمارے اپنے نظریات درست نہیں ہیں۔ تو علم لینا اس راستے کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ دنیا میں بہت سارے ایسے کام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، پر اگر ہم وہ کریں تو ہمارے قیامت کے دن اعمال نامے بہت بھاری ہوں گے۔ اس کی ایک پوری لسٹ ہے، مثلا جیسے آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، کلیمتانی، خفیفتانی، علی اللسانی، وثقیلتانی فی المیزانی، وحبیبتانی الی الرحمانی۔ دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے، اعمال نامے میں بڑے بھاری، اللہ کو بڑے پیارے، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دن میں کتنی دفعہ موقع ملتا ہے کہ ہم یہ جملے پڑھ لیں؟ آج نہیں قدر، کل قیامت کے دن جب یہ پڑھا ہوگا اس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس قسم کی نیکیوں کی لسٹ تیار ہے ایک لیکچر میں، اس کا نام ہے کس کے پلڑے بھاری۔ بہت خوبصورت لیکچر ہے، اور اس کو سن کر نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے کہ اچھا میں اپنے اعمال نامے کو بھاری کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن اپنے قاری اور عامل کے پاس ایک نوجوان خوش شکل نورانی چہرے والے کی صورت میں آئے گا، یہ اسے دیکھ کر پوچھے گا تو کون ہے، اور یہ سب کہاں ہوگا؟ قبر میں۔ دل چاہتا ہے نا قبر میں کوئی ساتھ چلا جائے، ہماری نیکیاں قبر میں اچھے دوستوں کی صورت میں آئیں گی۔ یہ پوچھے گا تو کون ہے، یہ کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھے راتوں کی نیند نہیں سونے دیتا تھا اور دنوں میں پانی پینے سے روکتا تھا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس وقت آپ کا بھی در دو ڈھائی گھنٹے اگر پانی پیے بغیر گزرتا ہے، پیاس لگی ہوئی لیکن آپ اس لیے بھی نہیں اٹھتے کہ سب دیکھیں گے اور میرا پارا رہ جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزا دے گا۔ اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کتنے ریسورسز دی اللہ نے، اب انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، پیچھے سورت بقرہ میں تھا، یہاں دوبارہ وہ قصہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہاں آدم لفظ پہ غور تھا، یہاں ابلیس کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ سارا پڑھیے اور سنیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھنا۔ کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ ہائی لائٹ کیجیے گا، یہاں آپ کو ابلیسی رویے دکھیں گے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک دلیل دے رہا ہے، کہتا ہے انا خیر منہ، اور دوسری بات خود پسند، ایگوسٹک، انا کا شکار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کو کیا لگا کہ آگ زیادہ اچھی ہے مٹی سے، حالانکہ ریئل میں کیا حقیقت ہے؟ مٹی کی کیا خوبیاں؟ نرم ہوتی ہے، حامل مشقت ہے، ذرا سے اس میں ہل چلائیں تو نرم ہو جاتی ہے، دوسروں کا بوجھ سہارتی ہے۔ اتنی بھاری بھاری بلڈنگز مٹی میں ہی گئی ہوئی ہیں نا، آگ میں تو نہیں جاتی، یہ تو ساری جل جاتی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے، مٹی کے اندر اگانے کی صلاحیت ہے، پرورش کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے، جبکہ آگ کی کیا خوبیاں ہیں؟ جلد بازی، جلا دیتی ہے، بے چینی پھیلاتی ہے، پھونک دیتی ہے۔ ابلیس اپنے گناہ پہ رڑا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مٹی میں جو خوبیاں ہیں وہی آدم میں خوبیاں ہوں گی، جبکہ آپ دیکھیں گے آگے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کی، رجوع کیا۔ کیا پتہ چلا، انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی بہت سے گناہ ہوں گے، لیکن جب بھی گناہ ہو فوراً جا کے دعا کر لیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور فرشتوں کا جو تذکرہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم 2996، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ابلیس آگ کے شعلے سے، اور انسان اس چیز سے جو تمہارے سامنے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ اب یہاں سے آگے ابلیس کا ایک طریقہ واردات ہے، تھوڑا سا سمجھیے گا۔ پہلا جملہ یاد رکھیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ کرتا کیا ہے؟ نمبر ایک، وسوسے ڈالتا ہے، وسپرس، یہ کون ہے، کیا ہے، نیت کیا ہے، فلاں کیسا کر رہا ہے، وسوسے، ایسے ہی رہ جاتے الٹے سیدھے خیال، بھلوا دیتا ہے، وعدے اور آرزوئیں دلاتا ہے، ڈراوے دیتا ہے، گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اللہ کے دین سے روکتا ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے، قدم بقدم آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نمبرنگ کر لیں تو آپ دیکھیے گا 20 سے زیادہ اس کے کام دکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گناہ کی طرف قریب لے جاتا ہے، غیر محرم کو چھونے کو مائل کرواتا ہے، شراب اور جوئے میں ڈالتا ہے، مومنوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لغزش کرواتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، جادو کرٹونا سیکھتے ہیں، کاہنوں کو تعلیم دیتا ہے، پھر اپنی آوازوں سے بہکاتا ہے، آگے سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے، مال اور اولاد میں شرکت کرواتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض اور شرک کرواتا ہے۔ کریں کیا؟ اللہ کی پناہ مانگے۔ شیطان کو دوست نہیں بنانا، اللہ کو دوست بنانا ہے۔ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں، جتنا شیطان کی بات مانیں گے دل بیمار ہوگا، گناہ بڑھیں گے، اور انسان گمراہ سے گمراہ ہوتا جائے گا۔ شیطان کا ایک بہت بڑا وار کیا ہے کہ مومنوں کے دل میں غم ڈال دیتا ہے، ہوپ لیسنس، ڈپریشن، عداوت پیدا کرتا ہے، دو اچھے مسلمانوں اور مومنوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے وسوسے ڈال دے گا، پھر اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روکتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں سنتے ہوئے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کیا کہتے ہیں، آیت 13، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، کہ در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں سے ذرا شیطان کا عقیدہ بھی دیکھیے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اور شیطان کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ سب کچھ ٹھیک ہے اس کا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے آگ میں جا رہا ہے۔ اسی طرح آج اچھے اچھے عقیدوں والے لوگ غلط عملوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے، اسے کیا پتہ چلا کہ اللہ شیطان کی بھی سن لیتا ہے۔ اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر، اللہ اکبر، دشمنیوں کے وار ہیں، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رکھوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ہائی لائٹ کریں، ایک چیز جس کی وجہ سے شیطان آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کرے گا بھی تو کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ ہے آپ کا شکر گزار ہونا، بی تھینک فل، آپٹمسٹک، اچھی سوچ رکھیں۔ شیطان ہمیں نیگیٹو سوچ میں ڈال کر اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ مطلب کیا ہے شیطان کی ان ساری دھمکیوں کا؟ کہ تمام خیر کے کاموں سے روکے گا اور شر کے کام سمجھائے گا۔ اوپر کی سمت کی بات نہیں کی، ادھر ادھر سے یعنی ہر ممکن کوشش کرے گا انسان کو بہکانے کی۔ اوپر کیوں نہیں؟ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، وہاں شیطان کی روک نہیں ہے، اور اکثر کو تو شاکر نہیں پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب ابلیس سے ہٹ کر آدم کی طرف ٹاپک چلتا ہے، اور وہ کیا؟ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں جس چیز کا تم کو جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم اور حوا کو اب اس جنت میں بھجوا دیا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھیے اللہ کے خلاف کر رہے آدم کو، کیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نصیب نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ نوٹ کریں، قسمیں کھانا بھی ناپسندیدہ ہے، اور خیر خواہ کا لفظ آج بڑا ہی بدنام ہو گیا۔ لوگ خام خائد لوگوں کی باتوں کو سن کر کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے بڑے خیر خواہ ہیں، ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان سنسیئر بن کے، ویل وشر بن کے، خیر خواہ بن کے ہماری طرف آتا ہے۔ اور اسی طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہ ان کو کس نے کہا تھا؟ دیکھیے ابھی انسان پیدا ہو رہا ہے، کوئی ٹیچر نہیں تھا آدم اور حوا کا جو حیا پہ درس دیتا، کپڑے پہننے کا حکم دیتا۔ یہ ہے فطرت، بائے برتھ انسان با حیا ہے۔ آپ نیو بورن بیبی کا پیمپر چینج کریں، ٹانگ کھینچے گا۔ یہ تو بعد میں پھر انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو کیا کہا؟ حالانکہ دونوں ہی تھے، لیکن اندر سے آواز اٹھی اور اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر ایک گناہ ہو تو دوسرا نہیں کرنا چاہیے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ شیطان کو اس سے بڑا ہی حسد ہوا۔ نوٹ کریں، پہلا گناہ جو اس دھرتی پہ ہوا، حسد۔ حسد اتنا برا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان کی نعمتوں کو دیکھ کر لعین جل گیا اور ٹھان لی کہ جس طرح سے ہو انہیں بہکا کر اللہ کے خلاف کرا دوں۔ چنانچہ جھوٹ افترا باندھ کر ان سے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ درخت وہ ہے جس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی اس جنت میں پاؤ گے۔ دلیلیں دے رہا ہے۔ آج بھی لوگ گناہ کر کے جب آگے سے دلیل دیتے ہیں نا تو وہ شیطان کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں آدم علیہ السلام آ گئے۔ سچ ہے مومن اس وقت دھوکہ کھا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، حسد دلواتا ہے۔ ایک انسان کبھی بھی کسی کی کوئی نعمت دیکھے، ہم سب دن رات دیکھتے ہیں، کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میری چیز دے کر کوئی جل گیا، کڑ گیا، تو کریں گے؟ پہلی بات ہے نعمتوں کا ایکسپوجر ہی نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، پھر ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ مومن دھوکہ کھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے۔ جب شیطان کے وار میں آ گئے تو جسم سے شاخی لباس اتر گیا، پتوں سے چھپایا، اللہ نے جب سوال کیا تو دونوں بول اٹھے۔ پہلی دعا جو انسانیت کو سکھائی جا رہی ہے وہ توبہ کی دعا ہے۔ اب یہاں سے ذرا سا دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی سمجھیے گا۔ آدم پہلے انسان ہے نا، اور پہلے نبی بھی ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب۔ یہ کیوں نہیں کہا رب محمد، رب جبرائیل، رب کعبہ؟ کیونکہ آپ کا اپنا تعلق رب سے پیارا ہے۔ کیا کہا؟ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ پتہ چلا کہ آدم پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے۔ اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ ہائی لائٹ کریں، قبریں پھٹیں گی اور اس میں سے لوگ نکلیں گے۔ اب دیکھیں آدم اور ابلیس کا قصہ، حلال لقمہ چھڑا کر حرام لقمہ ڈلوایا۔ شیطان کا اٹ موسٹ گول کیا ہے؟ کہ انسان حرام کھائے. اور حرام کیا ہے جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا؟ وہ درخت تھا، وہ پودا تھا، وہ گندم کا تھا، مجھے آپ کو کیا لگے، بس شجر ممنوع تھا. جو ہی وہ لقمہ پیٹ میں گیا اللہ کی رحمت ہٹ گئی. آج بھی جب پیٹ میں حلال نہیں جاتا نا تو یہی اثر ہوتا ہے. تو اب اگلی آیتوں میں لباس کے کچھ احکامات. کانوں سے ٹکرا لے، تین مقامات پہ پورے قرآن میں ذکر ہوگا لباس کا، حجاب کا، پردے کا. اس میں سے پہلا مقام، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ یہاں سے لباس اور حجاب کو تھوڑا سا سمجھیے. دیکھیے، ہر ایک ظاہر سے نظر آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جسم کے اوپر ایک مستقل لباس پہنا دیا ہے. کسی کے اوپر کھال ہے، کسی پہ بال ہیں، کسی کی سکن کے اوپر کچھ نشان ہے. انسان کو یہ خوبی دی کہ ایک لباس تو اللہ نے پہنایا سکن کا، اور کتنا پیارا سکن کلر، جو رنگ پہن لو سج جائے. اگر ہم اورنج کلر کے ہوتے، پیرٹ گرین کے ہوتے، کتنے برے لگتے ہیں ہم. سکن بنا دیا، اب کہا اس کے اوپر تم ایک ایسا کپڑا پہن لو کہ جس سے تمہارا فگر نہ دکھے. اگر آپ اسی کے اوپر ایک اور کھال چڑھا لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ لباس کے دو مقاصد ہے. کل بات کروں گی اس پہ پارے کے آغاز میں جہاں ہم اس کا ریکیپ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس موضوع کو سمجھیں گے. دو مقاصد، خوبصورتی اور جسم کو چھپانا، نہ ٹائٹ ہو اور نہ سی تھرو ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے لباس کی فکر لگا دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو. اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، دعا کریں ہم اس گروہ میں ہوں، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسمہ ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. نوٹ کریں، ہمارے دین میں میلا کچیلا رہنا، گندا مندا رہنا، سمیلی رہنا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. کہا عبادت سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہنو، مکہ والے تو ننگے ہو جاتے تھے. کہا نہیں، لباس پہن کر عبادت کے لیے آؤ. آپ دیکھیں کہ جب آپ لباس کو میلا کچیلا اور گندا رکھتے ہیں نا، آپ کے اندر سختی آتی ہے. نرم صاف ستھرے کمفرٹیبل کپڑے پہننے سے مزاج میں نرمی آتی ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کرتے وقت اگر تمہارے اپنے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے تو تم فرشتوں کو بھی تکلیف دو گے. اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ کوشچن مارک ہے، سوچیے. یہ ڈانٹ ہے ہر اس دیندار کو جو لوگوں کو کہتا ہے سب چھوڑ دو اور بس تم جوگی بن جاؤ. ہمارے دین میں ایسے تقوی کی کوئی گنجائش نہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف آپ سب چھوڑ دیں اور اندر گھر میں چاہے ہزاروں بھری ہوں چیزیں، یاد رکھیے یہ دکھاوے کا تقوی ہوتا ہے. مسجد میں جانے کے لیے ایک سفید جوڑا، سوتی کھردرا سا، اور شادیوں کے لیے لاکھوں کے جوڑے جہاں جا کر دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں. اللہ اس تفاوت کو نہیں پسند کرتا. اللہ ہمارے کال اور فیل کا تضاد ختم کر دے. فرمایا کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ وہی انداز ہے کہ دین میں کوئی رہبانیت نہیں، کھاؤ پیو پہنو اوڑھو لیکن کام اچھے کرو. گڑبڑ کب ہوتی ہے؟ جب کام اچھے نہیں کرتے. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی مان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہیں کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. تو مومن اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. مومن کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے، مہذب ہوتا ہے، اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. کسی نے کہا کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. دعا ہے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. اگر آپ کی آج یہ دعا قبول ہو گئی نا تو نئی زندگی مل گئی آپ کو. ہم نے تو ڈر ڈر کے زندگیاں بسر کی لوگوں سے. پھر آگے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو وہ ایک گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، یعنی ہر ایک اپنے وقت پہ اس دنیا سے پھر چلا جائے گا. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کوئی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو چھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. امیجن کریں، موت کے وقت کی طرف اشارہ ہے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم سب ہم سے گم ہو گئے. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ ہوئے جنوں انس جا چکے. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. جہنم کا ایک بہت بڑا عذاب جھگڑے، وہاں سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. اور حقیقت ہے دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے جس گھر میں جھگڑے ہوں. حتیٰ کہ جب یہ سب وہاں جمع ہوں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ لوگ تھے وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. یہاں رکیے، سوچئے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا، وہاں غصہ آ رہا ہوگا. پس انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے، جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی وہاں سب ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. کب؟ نمبر ایک، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پھر رزق کے دروازے بند، اور تیسرا جب ان کی روح آسمان پہ بھیجی جائے گی تو اوپر سے دروازہ نہیں کھلے گا. اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. ناممکن ہے نا، تو ایسے تکذیب کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا. سوچیں، میٹرس آگ کا اور جہنم ہی کا اڑنا ہے، کمبل بھی آگ کا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا. اللہ میں ماننے والا بنا دے اور اچھے کام کیے. اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. پہلے جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی، یہ کیا ہوتی ہے، ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں آ ہی جاتا ہے، اللہ اس کو نکال دیں گے. ورنہ سوچئے، ساس بہو ایک ہی جنت میں پہنچ گئیں، دونوں کا جینا حرام، تو وہاں اللہ دل صاف کر دے گا. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہائی لائٹ کریں، جنتیوں کا پہلا جملہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. شکر سے بھرا ہوا جملہ بولیں گے جنت میں جا کر تو دنیا میں بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی, یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے. ہائی لائٹ کریں, اس پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ کو, جنت کس پہ ملے گی؟ دعاؤں پہ نہیں, خواہشوں پہ نہیں, بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے, ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے, کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر. کن ظالموں پر؟ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. کیسے لوگ اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں؟ نیگیٹو کمنٹس دے کر, بے تکی باتیں پھیلا کر. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی جملہ جو چاہے غیر شعوری پن میں بولیں وہ لوگوں کو اس دین سے نہ روک لے. اور حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے راستے کو بڑا سیکیور رکھا ہے. کہتے ہیں نا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جس کا دل جمے گا نا وہی جنت تک پہنچے گا انشاءاللہ. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. یہ ہیں اعراف والے, پوسٹ پونڈ رزلٹ, ویٹنگ لسٹ ہے. کتنی جان سوکھتی ہے اگر آپ کا نام رزلٹ میں نہ آئے. اب جو امتحان دے رہے ہیں 3 ماہ تک غم خون سوکھے گا, پھر کہیں رزلٹ آئے گا اگر یہ اصلی امتحان ہے تو. وہاں ان کے رزلٹ روکے. یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ نیکیاں کچھ گناہ. نیکیاں جنت میں بلا رہی ہیں لیکن گناہ جنت سے روک رہے ہیں. ذرا سا سوچیں, صرف ایک نمبر سے اب فرسٹ کی بجائے سیکنڈ آ جائیں, کتنا دکھ ہوگا. آج وقت ہے نیکی کرنے کا, کل تھوڑی سی کمی بیشی سے رزلٹ بدل جائیں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ کیجیے. پھر یہ عراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. بڑی بڑی شخصیات دوزخ میں, اللہ اکبر, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھ لیا تم نے, آج نہ تو تمہارے گروہ تمہارے کسی کام آئے اور نہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ یعنی یہ مولوی ہیں, یہ بلال حبشی اور یہ مصعب بن عمیر, ان کو کیا ملنا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ وہ وہاں جنتوں میں پہنچ چکے. آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج ہے. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو. بڑے درد کے ساتھ یہ جملے سنیں, ایک لفظ بھی نہ بولو نا, صرف ترجمہ آپ کے میرے دل کے اوپر اثر ڈالتا ہے. ساری زندگی حرام حلال کا فرق کر کے جیے, اب پہنچ گئے دوزخ میں, اپنا پیارا کوئی جنت میں. اب مکالمہ سنیے. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں. یہ رشتے نہیں توڑ رہے, قطر رحمی تو نہیں کر رہے. دنیا میں تو ذرا سا کسی کے گناہ پہ پیچھے آپ ہو جائیں لوگ کہتے ہیں رشتے توڑ رہے ہیں, اور وہاں جا کے اگر اس سے بھی بڑا انجام دیکھنا پڑا تو کیا ہوگا؟ یہ کون لوگ تھے؟ کن کو اللہ نے آگ میں ڈالا؟ فرمایا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. اس بھلانے کو محسوس کریں, کبھی چکن اوون میں رکھی ہو اور بھول جائیں اور وہ جل کے راکھ ہو جائے. اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالے. وجہ کیا تھی, ان کا قصور کیا تھا؟ اگلی آیت میں دیکھیے گا, ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ آپ دیکھیے کتاب کتاب اور کتاب, اس سے دوری نے جہنم میں پہنچا دیا. جس روز وہ انجام سامنے آ گیا وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں گے، یا پھر ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا۔ کبھی کوئی بچہ امتحان ہونے کے بعد ٹیچر سے کہیں ذرا میرا پیپر واپس کرنا، میں کچھ اور لکھ دوں، تو کوئی دیتا ہے؟ نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ آج دنیا میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بدل دے۔ کسی نے کہا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے، لیکن بات کیا ہے کہ خود کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جنت کا حصول کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے محبت۔ دل میں اللہ کی محبت کا ہونا لازم ہے، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، کیونکہ کچھ سجدے بھی انسان کو کافر بنا دیتے ہیں جب جھکے رب کے آگے اور دل کہیں اور جھکے۔ فرمایا، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان اور تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا ببرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اللہ ہمیں اپنی قدر دلوا دے۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، امید اور خوف کے بیچ کی چیز کا نام ایمان ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح وہ مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ مرنے کے بعد کا جینا، زمین سے فصلوں کا اگنا، دونوں برابر ہیں۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، 2 قسم کی زمینوں کا ذکر ہے نا، اسی طرح انسانوں کے دل زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ جن قوموں کے پاس انبیاء کرام کو بھیجتا تھا نا، تو 2 قسم کے لوگ تھے، یا ایسے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس قرآن کے بعد آپ سب میں سے تو عمل کے پھول نکلیں گے، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ قرآن پڑھ کے بھی نہیں بدلیں گے، بلکہ اور دور ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کیا کتاب ہے۔ اب آگے یہاں سے تقریباً سورت کے خاتمے تک انبیاء کرام کی قوموں کے قصے ہیں، پہلی دفعہ یہاں ترتیب سے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جہاں آئیں گے ہم ان کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کیا ترتیب سے؟ سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا، اے برادران قوم، پیار کا انداز دیکھیے، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ دیکھیے، آج سے 700 سال پہلے بھی یہی جواب تھا کہ دینداروں کو گمراہ سمجھنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کو کیا معلوم تھا؟ یہ معلوم تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو کیا پتہ چلا، اگر آج بھی حضرت نوح آ جائے نا، تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے۔ آخر کر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف، دوسری قوم، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ یہاں بس یہ سمجھ لیں، ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، کیونکہ نبوت کی گاڑی آپ ایک ٹرین سے سمجھیں، پہلی بوگی نوح کی تو آخری بوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب ایک ہی پٹری پہ چلے، کسی کے پیغام میں کوئی تفاوت یا کوئی فرق نہیں تھا، ڈر اللہ کا اور تقویٰ۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، دین داروں کو لوگ عموماً بے عقل سمجھتے ہیں، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، ہے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں۔ یا آپ نوٹ کریں، نبی بحث نہیں کر رہے اور نہ آگے سے منہ توڑ کے جواب دے رہے ہیں، بس اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا، پھر تمہیں خوب صحت مند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ نوٹ کریں ان کی حیرت کس بات پہ، کہ ایک اللہ کی کیوں کریں، ہمیں تو بہت ساروں کی کرنی ہے۔ اور دوسرا اعتراض، اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ گیا، تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی، اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کر ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ دو قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، چند منٹس میں ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائیں۔ اب تیسری قوم کا ذکر ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا، ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی کھلی دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس سے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب بات تو سب کو کہی، لیکن بری لگتی ہے بات سرداروں کو، ان لیڈز، انفیشل لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے وہ پیغام، کیونکہ وہ ان کی دنیا کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہے نہیں تھے بڑے، بس بنتے تھے خود ہی، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ ان برائی کے دعوے کرنے والوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں۔ دیکھیے کتنی ٹھٹائی سے جواب دیتے تھے نبیوں کو لوگ، تبھی تو پھر اللہ کی پکڑ ہوئی۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب، یعنی پورے کلیئرلی جوش کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور اب ذرا سا نبی کے درد کو محسوس کیجیے، بڑے دل پہ پڑنے والے جملے ہیں، کیونکہ نبی کو اپنی قوم سے وہی پیار ہوتا ہے جو باپ کو اپنے بچوں سے۔ کیا؟ اور صالح یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بڑی خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں. کبھی آپ نے اپنے بچوں کو یہ جملہ بولا ہو نا, تو اس وقت جو دل کا درد تھا اس کو محسوس کریں. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا, چوتھے نبی. پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ, خواہش پرست قوم, حد سے بڑھنے والی. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے, بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ. آخر کار ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا. یہ بیوی کیوں نہیں بچی؟ کیونکہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو نہیں بچائے گا. ہم سید ہی کیوں نہ ہو, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. عمل کرنا ہے, پورے پارے میں بار بار عمل کی بات ہے. اور اس قوم پر برسائی ایک بارش, پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. اور اب چوتھی قوم جس پہ پارا آدھا ہوگا, آدھی بات ان کے اگلے پارے میں, وہ ہے قوم مدین. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا, برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی, بس وزن اور پیمانے پورے کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں گھاٹے میں نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو, جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر احزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے, پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. سوچیے کیا سوچ ہے, ماضی کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا, تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرتے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. انبیاء کرام پہ انشاءاللہ بہت بات آگے ہوگی. 9 سے زائد دفعہ ہر نبی کا نام اور ذکر قرآن میں موجود ہے. ابھی تو صرف یہی کہیں گے کہ اللہ جو کچھ بھی آج کے اس بارے میں پڑھا ہماری اصلاح فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیری خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.